السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة الأنفال آية نمبر 25. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. صحیح بخاری، حدیث نمبر 7088. آج کے خطبے کا موضوع، آج کی اس نشست کا موضوع ہے دور حاضر کے فتنے، اسباب اور ان کا علاج. آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فتنے کا کیا معنی ہے، فتنے کی کون سی قسمیں ہیں، فتنوں کی کیا حکمت ہے، دور حاضر میں وہ کون کون سے فتنے ہیں جنہوں نے امت کو گھیر رکھا ہے، فتنوں میں شرکت کا خطرہ کیا ہے، ان فتنوں کے اسباب کیا ہیں، اور ایک مختصر سا علاج. موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ کوئی بھی عقل مند، سمجھدار، باشعور مسلمان یہ خوب جانتا ہے کہ آج امت کا جو حال ہے کچھ اچھا نہیں ہے. امت ہر طرف سے فتنوں سے گھر چکی ہے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا اور تیسرا جنم لے لیتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان ان فتنوں سے غافل ہیں، ان فتنوں میں خود شریک بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ فتنے ہی فتنے ہیں. اور ہر دور میں اہل سنت و جماعت کے علماء نے فتنوں کے تعلق سے بہترین طریقے سے امت کو آگاہ کیا ہے اور آگاہ کرتے رہے ہیں. خاص طور پر پہلے بہترین زمانے، صحابہ کرام، تابعین و اتباع تابعین، پہلے تین صدیوں میں، پہلے تین بہترین زمانوں میں ان فتنوں کا خاص اہتمام کیا گیا. صحابہ کرام ایک دوسرے سے فتنوں کے تعلق سے سوال کرتے، صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اور محدثین نے خاص اہتمام کیا ہے فتنوں کا. کوئی بھی حدیث کی کتاب شاید آپ کو نہ ملے جس میں کتاب الفتن کا ذکر نہ ہو. میں مختصر بتا دیتا ہوں، صرف کتب ستہ میں سینکڑوں احادیث ہیں فتن کے تعلق سے. صحیح بخاری میں تقریباً 88 احادیث ہیں، صحیح مسلم میں 178 حدیث ہے کتاب الفتن کے نام سے، سنن ابو داود میں کتاب الفتن والملاحم کے نام سے جو احادیث ہیں وہ تقریباً 110 حدیث ہے، سنن ترمذی میں کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب موجود ہے، 111 احادیث ہیں، سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن کے نام سے کتاب موجود ہے جس میں 172 حدیث ہے. ان کے علاوہ دوسری احادیث کی کتابیں اور عقیدے کی کتابوں میں فتنوں کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور امت کو بہترین طریقے سے آگاہ کیا گیا ہے. فتنہ کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ فتنہ ہے، لیکن فتنہ کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی فتنے کا یہ ہے کہ سونے کو آگ میں ڈال کر خالص سونے کو دوسرے معدنیات سے الگ الگ کرنا جو ظاہراً سونا لگتے ہیں. اور شرعی معنی یہ ہے کہ بعض ایسے امور جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنے بندوں پر جاری کر دیتا ہے, جن سے انہیں آزماتا ہے, آزمائش مبتلا کر دیتا ہے, پھر یہ آزمائشیں جو ہیں زمین پر مقرر وقت تک رہتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان امور کو رفع کر لیتا ہے, لیکن ان امور کا اثر باقی رہتا ہے زمین پر, اہل خیر کے لیے خیر اور اہل شر کے لیے شر. مختصراً فطر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اچھے اور سچے لوگوں کو برے اور جھوٹے لوگوں سے الگ الگ کر دیتا ہے, جو ظاہراً اچھے اور سچے لگتے ہیں. فطروں کی قسمیں مختلف اعتبارات سے فطروں کی تقسیم کی گئی ہے. ان میں سے بعض فتنے زندگی کے ہیں, بعض فتنے موت کے ہیں, بعض فتنے شر کے ہیں, بعض فتنے خیر کے ہیں, بعض فتنے ظاہری ہیں, بعض فتنے باطنی ہیں, جو اور بعض فتنے چھوٹے اور بعض فتنے بڑے ہیں. آج کی نشست میں ان بڑے فتنوں کے تعلق سے میں بات کروں گا, جن کے تعلق سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے کوئی حدیث سنی؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاید آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو آدمی کو اس کے گھر بار اور مال اور پڑوسیوں میں درپیش ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ فتنے ہیں, ان فتنوں کا کفارہ تو نماز, روزے اور صدقات اور خیرات سے ہو جاتا ہے, لیکن میں تم لوگوں سے ان فتنوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جن کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, جو سمندر کی موجوں کی طرح ہیں, یعنی سمندر کی موج کی طرح جو خطرناک فتنے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ فتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور فتنے بڑے بھی ہوتے ہیں, زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں سمندروں کی موجوں کی طرح جو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں. یہ کون سے فتنے ہیں؟ ان میں سے میں بعض کا ذکر کروں گا. دور حاضر میں جو فتنے عام ہیں اور رائج ہیں, نمبر ایک, امت میں شرک کا فتنہ. شرک عام ہے, اور یہ عجب بات ہے کہ توحید کی امت میں شرک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ میری امت میں سے بعض جماعتیں اوثان کی عبادت نہ کرے گی. یہ حدیث صحیح مسلم میں, حدیث نمبر 2889. صنم کہتے ہیں تراشو ہے بت کو, اور وثن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے معبود بنایا گیا جس کی کوئی خاص شکل و صورت نہ ہو. پتھر کا ٹکڑا ہے, لکڑی کا ٹکڑا ہے, قبر ہے, اسے وثن کہا جاتا ہے. قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ میری امت میں سے وحتی تعبد فئام من امتی الاوثان. فئام کہتے ہیں جماعتوں کو. آج امت کا یہ حال ہے کہ اکثر لوگ امت میں آج قبر پرستی کے شکار ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرا فتنہ دور حاضر میں امت میں بدعت کا فتنہ. صحیح بخاری کی معروف اور مشہور حدیث, حوض کوثر کی حدیث, نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کروں گا. بعض لوگوں کو روکا جائے گا, حوض کوثر تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا. تو میں کہوں گا یہ میری امت میں سے ہیں, یہ میری امت میں سے ہیں. مجھے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا تبدیلی کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, دور ہو جائیں دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کی ہے. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری, حدیث نمبر 7050. تیسرا فتنہ جو امت میں رائج ہے, فرقہ بندی کا فتنہ. امت فرقوں میں بٹ چکی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ کو فرماتے ہیں, جب ان فرقوں کی بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان فرماتے ہیں, سیدنا حذیفہ کو تعجب ہوتا ہے, اس وقت ہم کیا کریں اگر یہ فتنے ہماری زندگی میں آ جائیں اور امت میں تفرقے ہو جائیں تو ہم کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلِّهَا, ان سارے فرقوں سے دور اختیار کر جاؤ. صحیح بخاری حدیث نمبر 7084 میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سے فرقے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ واصحابی, یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. چوتھے نمبر پہ علماء سوء کا فتنہ, برے علماء کا فتنہ, جو حقیقتاً علماء نہیں ہیں لیکن علماء جیسے شکل اختیار کر لی ہے اور لوگوں نے ان کو علماء کا ٹائٹل دے دیا ہے, انہیں علماء سمجھ بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو شیخ الاسلام تک بھی, شیخ الاسلام کے لقب تک بھی نوازا گیا ہے. اور حقیقتاً واللہ شریعت کی بنیادی علم سے یہ لوگ دور ہیں, ناواقف ہیں, توحید سے ناواقف ہیں, اتباع سنت سے ناواقف ہیں. بعض مفکرین اسلامی ہیں ان کو علماء سمجھ بیٹھا ہے بعض لوگ. مفکر اسلامی, یہ مفکر اسلامی کہاں سے لفظ آیا ہے؟ امت میں تین قسم کے لوگ ہیں, یا تو عالم ہے, یا طالب علم ہے, اور یا عامی ہے. یہ چوتھا گروہ کہاں سے آیا ہے؟ مفکرین اسلامی کون ہیں؟ یہ تھوڑی سی دینی تعلیمات حاصل کر کے, تھوڑی سی دینی ثقافت حاصل کر کے کوئی شخص عالم نہیں بن جاتا. اور علماء سوء کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعات علی ابواب جہنم, میرے امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو داعی ہوں گے, یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے, جو داعی ہوں گے لیکن جہنم کے دروازوں پر داعی ہوں گے. دعات علی ابواب جہنم, من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا, جو ان کی بات مانے گا وہ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے. قذفوہ فیہا, دخلو نہیں ہے, کیونکہ جو داخل ہوتا ہے خارج بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو پھینکا جاتا ہے اس کا واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی, یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ کچھ ان کی شکل و صورت تو ذرا بیان فرمائیں تاکہ ہم ان لوگوں سے دور اختیار کریں. اگر یہودی ہیں, نصرانی ہیں, تو ہمیں معلوم تو یہ لوگ کون ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم من بنی جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا, وہ لوگ ہم میں سے ہیں, ان کا رنگ ہمارے جیسا ہے, ان کی زبان ہمارے جیسی ہے. یہودی نصرانی نہیں ہوں گے, ہندو نہیں ہوں گے, وہ ہمارے جیسے مسلمان ہوں گے. لیکن دعات علی ابواب جہنم, صحیح بخاری حدیث نمبر 7084. آج میں اپنا محاسبہ کروں, میں علم کس سے حاصل کر رہا ہوں؟ ہم میں سے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے, دوسرے کی طرف نہ دیکھے کہ وہ کس کا شاگرد ہے یا اس کا پیر کون ہے, اس کا مرشد کون ہے. نہیں, اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ وہ کس کی اتباع کر رہا ہے، وہ کس کی بات کو مانتا ہے، وہ کس کی بات کو سنتا ہے، کس کی بات اس کے دل میں اثر کر دیتی ہے، کیا وہ اس لائق ہے، کیا وہ عالم ہے، سب سے پہلے یہ جان لے وہ طالب علم ہے، وہ عالم ہے کہ نہیں. عجب بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دوسرے لوگوں کو سجدہ کروایا ہے، لوگوں نے سجدے کیے ہیں اور آج ان کو کہا جاتا ہے شیخ الاسلام. کیا یہ علماء ہیں جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے کا حکم دیتے ہیں، جھکنے کا حکم دیتے ہیں؟ سبحان اللہ. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عالم وہ ہوتے ہیں جن لوگوں کی تقریر کے بعد لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے گر جاتے ہیں. علماء حق یہ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دیں. یہ کون سے عالم ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے قریب کر دیتے ہیں؟ آج کے دور میں بہت ساری جماعتیں دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہی ہیں. آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا گروہ حق پر ہے، کون سا باطل پہ ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، تو یاد رکھیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، حق پر وہ لوگ ہیں، حق پر وہ داعی ہیں جن کی بات سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنا سر زمین پر رگڑ کر اپنے رب کو سجدہ کروں، جن کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صحابہ کرام کی عظمت دل میں جگہ لے لے، جن سے ایمان مضبوط ہو. آج مختلف جماعتیں ہیں، ہر جماعت اپنی جماعت کی طرف دعوت دیتی ہے، ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ ہماری یہ جماعت کیسے بڑھے گی. اس لیے بعض لوگ اپنے لیکچر کے بعد یا درس کے بعد نام لکھوا لیتے ہیں، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. اگر یہ آپ کا لیکچر اللہ کے لیا تھا تو نام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اس کی قید کیوں لگا رکھی ہے؟ اس لیے کہ یہ لیکچر جو دیا گیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر 10-20 لوگوں کے نام نہ لکھے جائیں. عجب سی بات ہے. تو یاد رکھیں، اخلاص بہت ضروری ہوتا ہے، اور مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں. پانچویں نمبر پہ، حکمران وقت کے خلاف بغاوت کا فتنہ. یہ فتنہ بھی عام ہے. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ چاروں طرف، ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک جگہ کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خاص نعمت ہے ہم لوگوں کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر. لیکن چاروں طرف دیکھیں، ایک آگ بھڑک چکی ہے، قتل و غارت عام ہو رہی ہے، اور یہ فتنہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا، ظالم حکمران آئیں گے، تم پر ظلم کریں گے، تمہارا حق چھینیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اس وقت ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک روایت میں، صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. صبر کرو. کب تک صبر کریں؟ جب تک کہ مجھ سے ملاقات حوض کوثر پہ نہیں ہوتی. زندگی ساری صبر کرتے رہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7057. وہ صحیح بخاری دوسری روایت میں آیا ہے، ادو الیہم حقہم وسر اللہ حقکم. ان کا حق ان کو دو، اور اپنا حق جو تم پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ راستہ ہے خیر کا، یہ حدی نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، معصوم جانیں ضائع ہوئیں. کس لیے؟ تاکہ ایک ظالم کو کرسی سے اتار دیا جائے؟ کیا مسلمان کا خون اتنی سستے ہیں؟ سستا خون ہے مسلمانوں کا. لیکن لوگوں کو عقل نہیں آتی، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میرے بھائی، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، فریب عام ہے، چوری ڈکیتی عام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی انصاف کرنے والے، سچ بولنے والے حکمران مسلط ہو جائیں. چھٹے نمبر پہ، امت میں تکفیر کا فتنہ. ایک عجیب سی بات ہے کہ آج کل کے دور میں کسی مسلمان کو کافر کہنا آسان ہو گیا ہے اور تکفیر کا فتنہ عام ہو گیا ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت، بعد اقامت الحجت علیہم، اور اس باب میں سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو سب سے بدترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سمجھتے تھے. اسے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو آیتیں کافروں کے لیے تھی انہیں مسلمانوں پر، مومنوں پر ان آیتوں کو چسپاں کر دیا. پھر اس کے بعد اس حدیث کو بیان فرمایا جو خوارج کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6930. اسی طریقے سے میرے پاس لمبی لسٹ ہے، وقت بہت کم ہے، میں اسباب اور علاج کی بات کرتا ہوں. جو باقی باتیں رہ گئی ہیں، امت میں قتل عام کا فتنہ، الحرج، خود کش حملے، عام قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ اتنی کافروں نے قتل نہیں کیا مسلمانوں کو جتنی مسلمان خود اپنے بھائیوں کو قتل عام کیا ہے. علم کی قلت کا فتنہ، عمل کی قلت کا فتنہ، خیر کی قلت کا فتنہ، جہالت کا ظاہر ہونا، امانت کا اٹھ جانا، کافروں کی تقلید کرنا، بے پردگی کا عام ہونا، یہ فتنے جو ہیں ان کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں جاری کر دیتا ہے؟ یہ میں نے بیان کر دیا تھا، یہ آزمائش ہے اچھے اور برے لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے. جو لوگ ان فتنوں میں شامل ہوتے ہیں، یاد رکھیں ان کے تعلق سے میں ایک حدیث بیان کروں گا. واللہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں روکٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں بار بار ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. عجیب سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہی حدیث سیدنا عمر اور سیدنا حذیفہ والی، اس کے حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، اگلے الفاظ یہ ہیں، فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آئیں گے جیسے بوریے کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں. پھر جس دل میں فتنہ رج جائے گا اس میں ایک کالا سیاہ داغ پیدا ہو جائے گا، اور جو دل اس کا انکار کرے گا اس میں ایک سفید نورانی نشان ہوگا، یہاں تک کہ اس طرح کالے داغ اور سفید نشان ہوتے ہوتے دو قسم کے دل ہو جائیں گے. ایک تو خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح کہ آسمان اور زمین کے قائم رہنے تک انہیں کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا، اور دوسرا کالا سفیدی مائل یا الٹے کوزے کی طرح جو کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے گا اور نہ بری بات کو بری، مگر وہی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے. دو قسم کے دل ہو جائیں گے. فتنہ آتا ہے، بعض لوگ دور ہو جاتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر سفید نورانی نشان لگ جاتا ہے. اور بعض لوگ جو فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے دل پر ایک کالا سیاہ نشان لگ جاتا ہے. جو ہی اس فتنے میں کثرت سے شریک ہوں گے اتنے یہ کالا سیاہ نشان بڑھتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا نعوذ باللہ دو دل دو قسم کے ہوں گے. آج اپنا ہم محاسبہ کریں، ہمارا دل کہاں پہ ہے، کالے سیاہ ہے یا سفید چمکدار ہے؟ دل دو قسم کے ہوتے ہیں فتنوں کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے فتنوں کو نکال دے، اور اس دل کے اندر ایمان اور توحید اور اتباع سنت کا نور بھر دے. فتنوں کے اسباب، پہلا سبب یہ ہے غفلت, فتنوں سے غفلت. اکثر لوگ فتنے میں شامل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ فتنہ ہے ہی نہیں, کہتے فتنہ کہاں ہے, خود ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں فتنوں میں اور کہتے فتنہ تو یہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 71 میں, وحسبوا الا تكون فتنہ فعموا وصموا, ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ فتنہ ہے ہی نہیں, بس وہ اندھے اور گونگے ہوئے, اندھے بہرے ہو گئے کیونکہ ان کو حق نظر نہیں آتا, نہ حق دیکھتے نہ سنتے ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 71. دوسرے سبب فتنے کا بے صبری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 10 میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لے آئے ہیں, بس جب ان کو اذیت دی جاتی اللہ تعالیٰ کے لیے تو لوگوں کے فتنے کو, لوگوں کے آزمائش کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ قاعدہ, یاد رکھیں جب تم یہ کہو گے آمنت باللہ, فتنہ ضرور ہوگا, آزمائش ضرور ہوگی, کیونکہ ایمان زبان کا قول نہیں ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان کر چکا ہوں, اصبروا حتی تلقون علی الحق. تیسری وجہ ہے جہالت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسے دن آئیں گے جن میں علم کو رفع کیا جائے گا اور جہالت کو نازل کیا جائے گا اور قتل عام ہو جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7064. چوتھے نمبر پہ غلط فہمی, قرآن اور سنت کے نصوص کو غلط سمجھنا. صحابہ کرام و سلف صالحین کے سمجھ کے خلاف سمجھنا, متشابہ آیات کے پیچھے لگنا اور محکم آیات کو چھوڑ دینا. پانچویں نمبر پہ دل کی ناپاکی. بعض دل ہوتے ناپاک ہیں, سدھرنا نہیں چاہتے, سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرید اللہ فتنتہ فلن تملک له من اللہ شیء اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. عجیب سے لوگ ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتا, وہ فتنے میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنے دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے, وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے. چھٹے نمبر پہ تقلید, اندھی تقلید کرنا. جو لوگ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں, جو بڑے کر گئے ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں, بغیر دلیل کے, بغیر کسی حجت کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث معروف ہے تم ضرور اپنوں سے پہلے لوگوں کے راستے کو اختیار کرو گے, بالشت با بالشت اور قدم بقدم, یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جاتے ہیں تم بھی ضرور گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7320. اس کے بعد شیطان کا بہکاوا. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے آدم کی اولاد تمہیں کہیں شیطان بہکا نہ دے اور فتنوں میں غرق نہ کر دے, شیطان کے فتنوں سے بچو. اس کے بعد علماء اور دعات حق کی قلت, اور کبار علماء کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے فتویٰ لینا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی علم کو جب اٹھاتا ہے تو علم کو نہیں اٹھا لیتا, بلکہ علماء کو اٹھا لیتا ہے اور باقی جو لوگ رہتے ہیں, جاہل لوگ رہتے ہیں جنہیں لوگ عالم سمجھ بیٹھتے ہیں, وہ ان سے سوال کرتے ہیں, وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 100. اور آخر میں فتنوں کے اسباب میں سے علماء اور دعات کی خاموشی. اگر عالم اور دعات خاموشی اختیار کریں اور فتنوں کے زمانے میں لوگوں کو فتنوں سے آگاہ نہ کریں تو پھر کون آگاہ کرے گا؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُونَ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, اس ذات کی قسم جس کی جان, جس کی مٹھی میں میری جان ہے, تم ضرور امر بالمعروف کرو گے اور نہیں عن منکر کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو عن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. سنن ترمذی حدیث نمبر 2169، اور اللہ البانی صحیح فرمایا ہے. علاج کے لیے مختصر سا نسخہ ہے، وقت باقی نہیں رہا، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. ایک تو عام علاج ہے، جو اسباب میں نے بیان کیے ہیں ان اسباب سے اجتناب کرنا، ان اسباب سے دوری اختیار کرنا. اور جو خاص علاج ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اس کے بعد بے شک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے ان لوگوں پر جنہوں نے ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر فتنہ نازل کیا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا، جدوجہد کی، پھر صبر کیا، ان ربک من بعد الغفور الرحیم، اس کے بعد تیرے رب غفور الرحیم ہے، ان پر مغفرت کرے گا، ان پر رحم فرمائے گا. تو اس آیت کریمہ میں تین طریقے ہیں جو بتائے گئے ہیں فتنت سے بچنے کے. نمبر ایک ہجرت، اور ہجرت جو ہے نمبر ایک گناہوں سے ہجرت، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے ہجرت. ہجرت کہتے ہیں دوری اختیار کرنے کو، جب تک یہ نافرمانی ہے تو آزمائش بھی بڑھتی رہے گی. نمبر دو فتنوں سے ہجرت کرنا اور دوری اختیار کرنا. پھر دوسرا مرحلہ ہے الجہاد کا، وجاہدو، اور جہاد نمبر ایک اپنے نفس کا جہاد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، شیطان کا جہاد جو دل میں وسوسہ کرتا خون میں دوڑتا ہے. تو جد جہد کرنی ہے اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف. اور تیسرا نمبر ہے وصبرو، صبر کرنا. کس چیز پہ صبر کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر کرنا، نافرمانیوں سے اجتناب کر کے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نے جو تقدیر لکھی ہے اچھی ہو یا بری ہو اس پر صبر کرنا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جسے وہ پہاڑوں کی چوٹی پر لے جائے گا اور پانی کی جگہ پر لے جائے گا، بکرے چراتا رہے گا، اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ فتنوں سے بھاگ جائے گا، دنیا چھوڑ دیں گے اپنی. یہ وقت آنے والا ہے، اور بعض صحابہ نے جب فتنے ہوں ان کے زمانے میں اس حدیث پر عمل کیا اور دوری اختیار کر دی، فتنوں سے دور ہو گئے، جدوجہد کرتے رہے، صبر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل صالح، ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فتنوں سے نجات عطا فرمائے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطنی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہمارے دلوں کو پاک کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.